السلام علیکم، یہ پارٹ 8 ہے، کتاب بیگس مافیا، پیشکش محمد اظہر، مصنف مظہر کلیم، ایم اے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 8۔ یہاں لباس تو ہوں گے، ہمارے تو لباس بھی بری طرح سے پھٹ گئے ہیں۔ چوہان نے کہا، ہاں آؤ، ایک کمرے میں لباس موجود ہے، صدیقی نے کہا اور اس اندر کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں لباس تبدیل کر کر دوبارہ اس کمرے میں پہنچے جہاں دیوار کے ساتھ گوشی جکڑا ہوا تھا۔ گوشی ہوش میں آ چکا تھا۔ اور تم نے اس کی انگلیاں بھی باندھ دی ہیں؟ گڈ شو چوہان، صدیقی نے کہا۔ اسے بٹنوں کا علم تھا اس لیے میں نے ایسا کیا ہے، چوہان نے کہا۔ تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا، میں باہر پہرا دیتا ہوں، تم اس سے پوچھ گچھ کرو، چوہان نے کہا۔ ایک طرف پڑی ہوئی کرسی اٹھا کر گوشی کے سامنے فرش پر رکھتے ہوئے صدیقی سے کہا، شکریہ، صدیقی نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو چوہان دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے کنڈوں سے آزادی کیسے حاصل کر لی؟ گوشی نے کہا۔ پہلے تم نے میرے سوال کرنے پر مجھے بے دردی سے کوڑے برسائے تھے، اب خود ہی سوال کر رہے ہو، بہرحال یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم واقعی ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ ہو؟ گوشی نے کہا، نہیں، ہمارا تعلق ایک اور ادارے سے ہے، اس کا نام 4 Stars ہے، صدیقی نے کہا۔ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں یہاں سے خاموشی سے نکال دوں گا، گوشی نے کہا۔ تو صدیقی نے بے اختیار ہنس پڑا، تمہارے ساتھ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ تم نے جس بے دردی سے ہمیں کوڑے مارے تھے، اس سے بھی زیادہ بے دردی سے تمہیں کوڑے مارے جاتے، لیکن ہم تم جیسے نہیں ہونا چاہتے۔ البتہ اب تم نے میرے سوالوں کا جواب دینا ہے، ورنہ تمہارا حشر ان کوڑوں سے بھی زیادہ عبرت ناک ہوگا، صدیقی نے کہا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، گوشی نے کہا۔ تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر اس نے جیکٹ کے اندرونی جیب سے ایک خنجر نکال لیا۔ یہ خنجر اس نے اسی اڈے کے ایک کمرے سے اٹھایا تھا۔ پھر وہ قدم اٹھاتا ہوا گوشی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ گوشی ہونٹ بیچے پڑی کنبت کنیا تونس نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یقلت صدیقی کا ہاتھ گھوما اور کمرہ گوشی کی چیخ سے گونج اٹھا۔ ایک ہی بار میں اس کی ناک کا دایا نتنا آدھے سے زیادہ کٹ چکا تھا۔ ابھی اس کی چیخ باقی تھی کہ صدیقی کا ہاتھ دوبارہ گھوما اور کمرہ ایک بار پھر گوشی کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ صدیقی نے اس کی ناک کا بایاں نتنا بھی کاٹ دیا تھا۔ تم موٹے دماغ کے آدمی ہو، اس لیے تمہارا یہی علاج ہو سکتا ہے، اب تم سب کچھ خود بخود بتا دو گے، صدیقی نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ کو موڑا اور خنجر کا دستہ اس نے گوشی کی تنگ سی پیشانی پر ابھر آنے والی موٹی سی رگ پر مار دیا اور گوشی کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی۔ اس کا پورا جسم جھنجھنا اٹھا تھا، آنکھیں پھٹ گئیں اور پھر یخلت پسینے میں ڈوب گیا۔ بولو کس کا اڈا ہے یہ، بولو، صدیقی نے تیز لہجے میں کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے خنجر کا دستہ دوبارہ اس کی پیشانی پر موجود رگ پر مار دیا تو گوشی کی حالت یخلت غیر ہونے لگی۔ بب بب، بڑے استاد کا، بڑے استاد کا، گوشی نے منہ سے ایسے الفاظ نکلنے لگے جیسے رکا ہوا پانی راستہ صاف ہونے پر یخلت تیزی سے بہنے لگتا ہو۔ کون ہے بڑا استاد، تفصیل سے بتاؤ، صدیقی نے کہا۔ اور اسے معلوم تھا کہ اب وہ لاشعوری طور پر اس کے سوالوں کا جواب دے دے گا۔ اس کا نام مارگو ہے، وہ بڑا استاد ہے، رگو اس کا آدمی ہے اور اس پورے شہر میں اس کے آدمی پھیلے ہوئے ہیں، گوشی نے جواب دیا۔ کہاں بیٹھتا ہے وہ، صدیقی نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو یہاں رہتا ہوں، وہ کبھی کبھار یہاں آتا ہے، ورنہ اس کے آدمی آتے رہتے ہیں، گوشی نے جواب دیا۔ تم گھنٹی کی آواز پر باہر گئے تھے، کیسی گھنٹی تھی یہ، صدیقی نے پوچھا۔ وہ باس آیا تھا، بڑے استاد کا آدمی، میں نے اسے واپس بھیج دیا تھا، گوشی نے کہا۔ بڑے استاد کا فون نمبر کیا ہے، صدیقی نے پوچھا۔ تو گوشی نے فون نمبر بتا دیے، لیکن اسی لمحے اسے باہر سے چٹک چٹک کی آوازیں سنائی دی تو وہ بے اختیار چونک کر باہر کی طرف دیکھنے لگا۔ تو اس نے چوہان کو ناک چٹکی سے بند کیے دروازے کے اندر آتے دیکھا۔ بے ہوش ہو کر دینے والی گیس فائر کی جا رہی تھی۔ چوہان نے رک رک کر کہا تو صدیقی نے فوراً ہی سانس روکنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھومنے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے کھڑے چوہان کو لڑکھڑا کر نیچے گرتے ہوئے دیکھا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن یخلت جیسے کسی گہری دلدل میں اترتا چلا گیا۔ آخری سانس جو اس کے ذہن میں ابھرا تھا وہ یہی تھا کہ گوشی نے کس پر پراسرار ذریعے سے اسے اپنے ساتھیوں کو کال کر لیا ہے۔ نعمانی آہستہ آہستہ کار چلاتا ہوا کالے بازار کے عقب میں واقعی کالے محلے کی ایک سڑک پر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ خاور کو اسپتال داخل کرانے اور پھر اس کے بارے میں تسلی کر لینے کے بعد اس نے کار لی اور اب وہ صدیقی چوہان کی تلاش کرنے کے لیے اس کار سے محلے میں پہنچ گیا تھا۔ ربو نے اسے بتایا تھا کہ صدیقی اور چوہان کو اس نے بڑے استاد کے کہنے پر کالے محلے والے اڈے پر بھجوا دیا ہے۔ جہاں کا انچارج گوشی نامی بدماش ہے۔ یہ کالا محلہ کالے بازار کے عقب میں تھا اور یہاں ایک کالی کوٹی تھی جس کے فرنٹ پر کالے رنگ کے پتھر لگے ہوئے تھے، اس لیے نعمانی کار چلاتا ہوا اس کالی کوٹی کی تلاش کر رہا تھا۔ گو اس نے ایک دو آدمیوں سے کالی کوٹی کے بارے میں پوچھا بھی تھا، لیکن کسی نے اس بارے میں کچھ نہ بتایا تھا، اس لیے نعمانی اب خود ہی اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ لیکن باوجود کوشش کے ابھی تک کالے پتھروں والی کوٹی نظر نہ آئی تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا ربو نے اسے جھوٹ بولا تھا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ جب کالے بازار کے عقب میں ہی کالا محلہ موجود ہے تو پھر یہ کالی کوٹی بھی لا محلہ ہونی چاہیے۔ اس لیے وہ اسے مسلسل تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ ایک موٹر موڑ مڑتے ہی اس نے بے اختیار کار کو ایک زیر تعمیر عمارت کی اوٹ میں لے جا کر کھڑا کر دیا، کیونکہ اس سے کچھ فاصلے پر کالی کوٹی نظر آ گئی تھی۔ لیکن اس کے سامنے گہرے نیلے رنگ کی کار کھڑی تھی اور ایک آدمی اس سے پوچھ لگائے کھڑا تھا اور کالی کوٹی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کے صورتحال نعمانی کی سمجھ میں آتی اچانک ایک آدمی سائڈ گلی سے نکلا اور اس نے مخصوص انداز میں ہاتھ لہرایا تو کار کے ساتھ کھڑا ہوا آدمی سر ہلاتا ہوا تیزی سے سڑک کراس کر کے اس کی طرف بڑھا اور پھر وہ دونوں ہی سائڈ گلی میں غائب ہو گئے۔ تو نعمانی سمجھ گیا کہ حالت خراب ہے، کیونکہ صدیقی اور چوہان کو اس کوٹی میں بھجوایا گیا تھا اور وہ اس وقت بے ہوش تھے، اس لیے نعمانی کے ذہن میں خدشات ابھر آئے۔ اس نے فوری طور پر کوٹی کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا اور وہ کار سے اترا۔ مشن پسٹل اس کی جیب میں تھا۔ وہ سڑک کراس کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا کوٹی کی طرف بڑھنے لگا۔ سڑک پر ٹریفک خاصی تھی، لیکن اس میں کاریں خال ہی تھیں، زیادہ تر رکشے موٹر سائیکل اور سائیکل تھے۔ اور ویسے بھی نعمانی فرنٹ کی طرف کوٹی میں داخل نہ ہونا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے کوٹی کے اندر کے حالات کا سرے سے علم ہی نہ تھا۔ وہ اس کی سائیڈ گلی میں داخل ہوا اور پھر اس کوٹی کی اپنی گلی میں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ دیکھ کر چوک پڑا کہ اپنی گلی میں موجود دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ نعمانی نے آہستہ سے دروازے کو دبایا اور پھر اندر سرک کر اس نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ کوٹی کا اپنی لان سنسان تھا، وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ نعمانی اندر داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر کے اس کی چرخنی چڑھا دی۔ پھر وہ سائڈ راہداری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کوٹی پر خاموشی تاری تھی۔ اس کے ساتھ ہی نعمانی کو نامانوسی سی ہلکی سی بو کا احساس ہوا تو وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ وہ فوراً سمجھ گیا تھا کہ یہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی گئی ہے اور یہ نامانوس سی بو اس کی ہے۔ لیکن یہ بو اس قدر کم تھی کہ اب اس میں بے ہوش کر دینے والے اثرات موجود نہ تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ فرنٹ پر پہنچ کر وہ رکا اور اس نے سر آگے کر کے چیکنگ کی تو فرنٹ خالی تھا، وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ اسی لمحے دروازے سے کسی آدمی کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو اس نے جیب سے مشن پسٹل نکالا اور آگے بڑھ کر وہ برامدے میں پہنچ گیا۔ اسی لمحے آواز دوبارہ سنائی دی اور یہ آواز راہداری کے آخری کھلے دروازے سے آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے راہداری میں چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ گولی مار دو ان دونوں کو، حامد کیا سوچ رہے ہو، ایک آواز سنائی دی تو نعمانی کے قدم اور تیز ہو گئے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کاشو کو شاید بڑا استاد ان دونوں سے پوچھ گچھ کرے، آخر انہوں نے انہیں یہاں پوچھ گچھ کے لیے ہی بھجوایا تھا۔ دوسری آواز سنائی دی تو بڑے استاد کی فون کر کے پوچھ لو، جیسے وہ حکم دے ویسے کر لو۔ بجلی پہلی آواز نے کہا، پہلے انہیں کنڈوں میں جکڑ لیں، یہ کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتے ہیں، پھر بات کروں گا۔ دوسری آواز نے جواب دیا، ٹھیک ہے آؤ مل کر پہلے یہ کام کر لیں۔ پہلی آواز نے کہا اور پھر خاموش تاری ہو گئی۔ تو نعمانی نے آہستہ سے سر اندر کیا تو اس نے ان دونوں آدمیوں کو جو اس کے سامنے سائڈ گلی میں گئے تھے فرش پر پڑے ہوئے صدیقی کو اٹھا کر دیوار کی طرف لے جاتے دیکھا۔ فرش پر چوہان بھی بے ہوش پڑا تھا۔ نعمانی اب سوچنے لگا اسے کیا کرنا چاہیے، اس کے پاس بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل موجود نہ تھا اور یہ دونوں آدمی مسلح تھے۔ ویسے وہ چاہتا تو مشن پسٹل سے ایک لمحے میں ان کا خاتمہ کر دیتا، لیکن وہ اسے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا اور اب چونکہ فوری طور پر صدیقی اور چوہان کی جانوں کو کوئی خطرہ نہ تھا، اس لیے نعمانی نے ایک اور فیصلہ کیا۔ وہ تیزی سے واپس پلٹا اور پھر برامدے میں آ کر ایک سائٹ پر ہو کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اسے معلوم نہ تھا کہ یہاں فون کس کمرے میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے راہداری سے ایک آدمی کے قدموں کی آواز سنائی دی تو برامدے کے کئی دروازے تک آ کر رکی اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی قدموں کی آواز اندر جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو نعمانی نے راہداری میں جھانکا، وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ دوسرا آدمی اس کمرے میں تھا جہاں صدیقی اور چوہان تھے، اس لیے نعمانی اندر داخل ہوا اور پھر اسے کھلے دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ اس نے دروازے سے سر آگے کر کے اندر جھانکا تو اس نے دروازے کی طرف پشت کی ایک آدمی کو کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ او تو یہ بات ہے، یہاں فون کا ریسیور ہی غلط رکھا گیا ہے، اس لیے تو بڑے استاد کی کال کا جواب نہ مل رہا تھا۔ نعمانی نے بڑبڑاتے ہوئے वे हुई आवाज सुनाई दी तो नौमानी बड़े मोहतात अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। मिशन पिस्टल उसके हाथ में था, उसने उसे नाल से पकड़ लिया। वो आदमी रिसीवर कान से लगाए नंबर पेश करने में मसरूफ था और यकीनन इसके वहमो गुमान में भी ना था कि इन दोनों के अलावा यहाँ कोई तीसरा आदमी भी हो सकता है। इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन था कि नौमानी का बाजू बिजली किसी तेजी से घूमा और मिशन पिस्टल का फौलादी दस्ता पूरी कुव्वत से इस आदमी के सर पर पड़ा तो वो आदमी चीखता हुआ कुर्सी समेत उछलकर आगे मेज पर गिरा और फिर तेजी से उठने ही लगा था कि नौमानी ने दूसरा वार कर दिया और वो आदमी मेज पर ही गिरकर ढीला पड़ गया। क्या हुआ आमिर, क्या हुआ? बाहर से चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो नौमानी तेजी से पीछे हटकर दरवाजे की ओट में खड़ा हो गया। इसी लम्हे दूसरे आदमी दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ ही ताकि नौमानी ने लात आगे कर दी और वो आदमी चीखता हुआ उछलकर पहले आदमी पर जा गिरा और फिर वो दोनों ही पलटकर नीचे गिरे। उसके साथ ही दूसरे आदमी ने उठने की कोशिश की लेकिन नौमानी की लात बिजली किसी तेजी से घूमी और उठता हुआ दूसरा आदमी चीख मारकर गिरा और साकत हो गया। तनपटी पर पड़ने वाली भरपूर जर्ब ने उसे बेहोश कर दिया। नौमानी ने इत्मीनान भरा सांस लिया। मेज पर रिसीवर पड़ा हुआ था। नौमानी ने रिसीवर उठाकर क्रेडिल पर रखा और फिर झुककर उसने एक आदमी को उठाकर कांधे पर डाला और इस कमरे से निकलकर दौड़ता हुआ उस आखिरी कमरे में गया जहां सिद्दीकी और चौहान को दीवार के साथ कुंडों में जकड़ा गया था जबकि एक और पहलवान नुमा आदमी फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। नौमानी ने कांधे पर लदे हुए इस आदमी को इस पहलवान नुमा आदमी के साथ फर्श पर डाला और फिर भागकर उसने फोन वाले कमरे में पहुंचकर दूसरे आदमी को उठाकर कांधे पर डाला और इसे भी लाकर उसने पहले आदमी के साथ फर्श पर डाल दिया। इसे मालूम था कि सिद्दीकी और चौहान दोनों को गैस से बेहोश किया गया है और पानी भी बेहोशी को कर देने वाली गैस का तरह होता है। इसलिए वो तेजी से कोने में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी खोली तो उसमें पानी की 4-5 बोतलें पड़ी हुई थी। उसने 2 बोतलें उठाई और उन्हें लाकर उसने एक बोतल को सिद्दीकी के पास फर्श पर रखा और दूसरी बोतल का ढक्कन खोलकर उसने एक हाथ से बेहोश सिद्दीकी का जबड़ा दबाया और मुंह खुलने पर उसने बोतल का दहाना उसके मुंह से लगा दिया। थोड़ी सी कोशिश के साथ ही पानी के चंद घूंट सिद्दीकी के हलक के नीचे उतर गए तो नौमानी के हाथ हटाए और फिर आगे बढ़कर उसने चौहान को भी पानी पिलाया और फिर बोतल नीचे रख दी। वो जानबूझकर इन दोनों को इसी हालत में होश में लाना चाहता था ताकि कुंडों से आजाद होने में आसानी रहे। और फिर थोड़ी ही देर बाद जब उसने सिद्दीकी के जिस्म पर हरकत के आसार नमूदार होते देखे तो उसने इत्मीनान भरा सांस लिया। चंद लम्हों बाद सिद्दीकी ने कराहते हुए आंखें खोल दी। तुमने नौमानी ये क्या मतलब? सिद्दीकी ने मुंह से इंतहाई हैरत भरे अंदाज में निकला। पूरी तरह होश में आ जाओ सिद्दीकी ताकि मैं तुम्हें कुंडों से निजात दिला दूं फिर बात होगी, नौमानी ने मुस्कुराते हुए कहा। और सिद्दीकी उखलत अपने पैरों पर तनकर खड़ा हो गया। उसने नजरे घुमाए और फिर साथ ही चौहान को भी कुंडे में जकड़ा देखकर वो चौंक पड़ा। चौहान के जिस्म में भी हरकत के आसार नुमाया हो गए तो नौमानी सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और उसने हाथ उठाकर कुंडे का बटन प्रेस किया तो सिद्दीकी का एक बाजू कुंडे की बंदिश से आजाद हो गया। नौमानी ने आगे बढ़कर इसका दूसरा बाजू भी आजाद करा दिया और पानी की बोतल लेकर चौहान की तरफ बढ़ गया जबकि सिद्दीकी अपने पैरों पर झुक गया था। तुम जख्मी हो, क्या हुआ? नौमानी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तफसील से बात होगी, सिद्दीकी ने अपने दोनों पैर कुंडों से आजाद कराते हुए सीधा होकर कहा। उसी लम्हे चौहान भी होश में आ गया और चौहान ने भी सिद्दीकी की तरह नौमानी की यहाँ मौजूदगी पर हैरत का इजहार किया तो नौमानी ने इसे भी यही जवाब दिया कि पहले इसे आजाद करा ले फिर बात होगी। और फिर नौमानी ने आगे बढ़कर चौहान के दोनों बाजू भी कुंडों से आजाद करा दिए। ये दोनों कौन है और तुम यहाँ कैसे आ गए? सिद्दीकी ने पूछा तो नौमानी ने इनके काफी देर तक वापस न आने पर खावर समेत जासूड़ा होटल में जाने से लेकर खावर के शदीद जख्मी होने और फिर उसे ले जाकर अस्पताल में दाखिल कराने और इसकी हालत खतरे से बाहर आने के बाद कार में यहाँ आने से लेकर इन दोनों आदमियों को बेहोश कर देने तक की सारी तफसील बता दी। चौहान भी इसी दौरान अपने पैर कुंडों से आजाद करा चुका था। इसका मतलब है कि इन दोनों को बड़े उस्ताद ने भेजा है, सिद्दीकी ने कहा। हाँ, क्योंकि फोन का रिसीवर गलत रखा गया था इसलिए यहाँ कॉल अटेंड ही ना की जा रही थी, नौमानी ने एक आदमी की बड़बड़ाहट के बारे में बताया। ओ तो इस गोशी ने रिसीवर जल्दी में गलत रख दिया, सिद्दीकी ने कहा। और उसके साथ ही रघु के ऑफिस में सुर्ख चुनाव की वजह से बेहोश होने से यहाँ होश में आने और फिर अचानक नामानुस सी बू की वजह से बेहोश होने से अब होश में आने तक तमाम हालात बता दिए। मैं बाहर मौजूद था, अचानक 4 कैप्सूल बरामदे में आकर फटे तो मैं सांस रोककर और नाक की चुटकी में पकड़कर दौड़ता हुआ अंदर आया ताकि सिद्दीकी को बता दूं, लेकिन फिर हम दोनों ही बेहोश हो गए, चौहान ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि असल आदमी यही बड़ा उस्ताद है, सिद्दीकी ने कहा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। نمانی نے کہا لیکن رگو کے بقول ٹائیگر اور عمران صاحب پر حملہ کس سردار ہاشو نے کرایا تھا؟ چوہان نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا بھی باس ہو لیکن بہرحال مرکزی کردار کے طور پر سامنے یہ بڑا استاد ہے. اس کا فون نمبر تو معلوم ہو گیا ہے لیکن اس کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہے. صدیقی نے کہا. اسی لمحے دور سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تو صدیقی تیزی سے مڑا اور باہر آداری میں آ گیا. نعمانی اور چوہان اس کے پیچھے تھے. تم وہیں رہو, ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کو ہوش آ جائے اور پھر جو کارروائی ان کے ساتھ نعمانی نے کی ہے وہ یہ ہمارے ساتھ کر گزرے, صدیقی نے کہا. تو نعمانی اور چوہان سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئے. صدیقی نے کمرے میں آ کر ریسیور اٹھا لیا. یہ صدیقی نے کہا. کون بولا ہے, کیا مطلب؟ دوسری طرف سے ایک سختی آواز سنائی دی, لہجے میں حیرت تھی. کاشو بول رہا ہوں, صدیقی نے جواب دیا, کیونکہ نعمانی نے ان بے ہوش افراد کے نام حامد اور کاشو بتائے تھے اور حامد کاشو سے سینئر تھا, اس لیے صدیقی نے حامد کی بجائے کاشو کا نام لیا کہ وہ جونیئر تھا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف سے بولنے والا حامد کی آواز پہچاننا چاہتا ہو لیکن کاشو سے واقف نہ ہو. حامد کہاں ہے؟ دوسری طرف سے کڑک لہجے میں کہا. وہ مجھے یہاں چھوڑ کر باہر گیا ہے, صدیقی نے جواب دیا. کہاں گیا ہے؟ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ مزید سخت ہو گیا. مجھے نہیں معلوم, اس نے کہا ہے کہ میں یہاں ٹھہروں, وہ ابھی آ رہا ہے, صدیقی نے جواب دیا. گوشی کہاں ہے؟ اسے بلاؤ, دوسری طرف سے کہا ہے. گوشی ہلاک ہو چکا ہے, صدیقی نے کہا. کیا کہہ رہے ہو؟ گوشی ہلاک ہو چکا ہے, کیوں, کیسے؟ دوسری طرف سے انتہائی تیز لہجے میں کہا گیا. جناب, ہم نے باہر اندر سے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی اور پھر ہم اندر آئے تو گوشی ہلاک ہو چکا تھا جبکہ دو آدمی بے ہوش پڑے ہوئے تھے. حامد نے ان دونوں کو بھی ہلاک کر دیا اور مجھے یہاں ٹھہرا کر خود باہر چلا گیا, صدیقی نے جواب دیا. سنو, جیسے ہی حامد آئے اسے کہنا کہ بڑے استاد کا فون آیا تھا, وہ مجھے خود ہی فون کر لے گا, دوسری طرف سے کہا گیا. جی اچھا, صدیقی نے جواب دیا اور پھر اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. تو صدیقی نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. یس انکوائری پلیز. رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی. اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس کرنل جلس بول رہا ہوں, صدیقی نے بارو لہجے میں کہا. یس سر, حکم سر, دوسری طرف سے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا. ایک نمبر بتا رہا ہوں, ابھی اس نمبر پر کال کی گئی ہے, چیک کرو کر کے بتاؤ کہ جس نمبر سے کال کی گئی ہے وہ کہاں اور کس کے نام پر نصب ہے, صدیقی نے اسی طرح بارو لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون پر درج نمبر بتا دیا. یس سر, دوسری طرف سے کہا گیا. اچھی طرح چیک کر کے بتاؤ, یہ انتہائی اہم ملکی معاملہ ہے, صدیقی نے اور زیادہ سخت لہجے میں کہا. یس سر, دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خارج موشی تاری ہو گئی. ہیلو سر, تھوڑی دیر بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی. یس سر, صدیقی نے اسی طرح باروب لہجے میں کہا. سر, آپ کے بتائے ہوئے نمبر پر کال جس نمبر سے کی گئی ہے وہ رانی بازار کی ایک بلڈنگ جسے آریا بلڈنگ کہا جاتا ہے سے کی گئی ہے, آپریٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا. کیا تم کنفرم ہو, کسی غلطی کی گنجائش تو نہیں ہے؟ صدیقی نے کہا. نو سر, میں نے دوبارہ چیک کیا ہے, دوسری طرف سے جواب دیا گیا. جس نمبر سے فون کیا ہے وہ نمبر کیا ہے اور کس کے نام پر ہے؟ صدیقی نے پوچھا. تو انکوائری آپریٹر نے نہ صرف نمبر بتا دیا بلکہ نام مارگو بھی بتا دیا. اوکے, اب کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ یہ سیٹرڈ ہے, صدیقی نے سخت لہجے میں کہا. میں سمجھتی ہوں سر, دوسری طرف سے کہا گیا. تو صدیقی نے ریسیور رکھ دیا اور بھی کمرے سے نکل کر وہ اس کمرے میں آیا جہاں اس کے ساتھ ہی موجود تھے. ان کو ختم کر دو اور آؤ, میں نے اس بڑے استاد کا پتہ معلوم کر لیا ہے, اب باقی باتیں وہ بتائے گا, صدیقی نے کہا. تو سب نے اسباق میں سر ہلا دیے. سیاہ رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی. کار کی سائیڈ سیٹ پر استاد کلو موجود تھا جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا نائب بخشو تھا اور عقبی سیٹ پر بھاری جسم کے دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے. ان دونوں کے پاس مشین گنیں تھی جن پر انہوں نے کپڑے ڈالے ہوئے تھے. تمہیں یقین ہے بخشو کے سردار ہاشو نور کے پاس ہے, سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے استاد کلو نے کہا. ہاں استاد, میں نے کنفرم کیا ہے اور یہ بات بھی کنفرم ہے کہ سردار ہاشو نورے کے گروپ کے ذریعے ہم دونوں کو ہلاک کر کے ہمارے گروپ میں قبضہ کرنا چاہتا ہے. بخشو, جو کار ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا, نے جواب دیتے ہوئے کہا. لیکن بڑا استاد کیا کہہ رہا ہے, کیا وہ اسے روک نہیں سکتا؟ استاد کلو نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا. آپ نے بڑے استاد کی شکایت کی تھی لیکن پھر کیا ہوا؟ حقیقت یہی ہے استاد کے سردار ہاشو بڑے استاد کی بات ہی نہیں مانتا اور نہ جانے کیوں بڑا استاد بھی سردار ہاشو سے دبتا ہے, بلکہ مجھے یہاں تک معلوم ہوا ہے کہ بڑے استاد نے سردار ہاشو کے دباؤ پر یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ ہمارا گروپ بھی سردار ہاشو کے حوالے کر دیا جائے اور ہم دونوں کو کسی اور شعبے میں بھیج دیا جائے. لیکن ابھی اس پر عمل درآمد کا فیصلہ نہیں ہوا. بخشو نے جواب دیا, ہو نہ پھر تو تمہاری بات ٹھیک ہے, اب سردار ہاشو کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہیے, لیکن وہاں نورے کا پورا گروپ ہوگا. استاد کلو نے کہا, اور ہم بھی تیار ہو کر جا رہے ہیں. استاد ہم پہلے نورے کے اڈے میں بے ہوش ہو کر دینے والی گیس فائر کریں گے, اور پھر اندر داخل ہو کر استاد ہاشو سمیت سب کا خاتمہ کر دیں گے. بخشو نے کہا, نہیں یہ بزدلی ہے, ہم ان سے لڑ کر انہیں ختم کریں گے. استاد کلو نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا, استاد یہ بزدلی نہیں حکمت عملی ہے, وہاں نورے کے گروپ کے تمام افراد موجود ہوں گے, وہ مقابلے پر اتر آئے تو سردار ہاشو وہاں سے غائب ہو جائے گا. بخشو نے کہا, چلو ٹھیک ہے جیسے تم کہو, استاد کلو نے کہا, اور بخشو نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اس کی بات ماننے جانے پر اسے خوشی ہوئی ہو. تھوڑی دیر بعد کار ایک تنگ سڑک پر سے گزرتی ہوئی ایک کھلی جگہ پر رک گئی. استاد اب یہیں بیٹھے, میں ان دونوں کے ساتھ جا کر وہاں پہلے انہیں بے ہوش کرتا ہوں. بخشو نے استاد کلو سے کہا, نہیں ہم اکٹھے چلیں گے, استاد کلو نے کہا, اور کار کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اترا تو بخشو کے ساتھ ساتھ تخلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں آدمی بھی نیچے اتر آئے. انہوں نے مشین گنیں اب اپنی جیکٹوں کے اندر کر لی تھی. بخشو نے کار لاک کی اور پھر وہ سب پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. مختلف تنگ گلیوں کو گزرتے ہوئے وہ ایک ایک دو منزلہ مکان کے سامنے پہنچ گئے. اس مکان کا لوہے کا دروازہ تھا جو بند تھا. او یہاں تو بے ہوش کر دینے والی گیس باہر سے فائر نہیں کی جا سکتی. بخشو نے مکان کی صورتحال دیکھ کر ہونٹ جھپاتے ہوئے کہا, دروازہ کھٹکھٹاؤ, ہم خود نورے اور سردار ہاشو سے بات کریں گے, استاد کلو نے کہا. تو بخشو نے آگے بڑھ کر دروازے کا کنڈا زور زور سے بجایا. چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا بدماش نما آدمی باہر آ گیا. وہ استاد کلو کو دیکھ کر چونک پڑا. سردار ہاشو سے کہو کہ استاد کلو اس سے بات کرنے آیا ہے, استاد کلو نے سخت لہجے میں کہا. جی اچھا استاد, اس آدمی نے کہا اور تیزی سے اندر داخل ہو گیا. دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا. تھوڑی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور وہی آدمی باہر آ گیا. آؤ استاد, اس آدمی نے مودبانہ لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا. استاد کلو اس کے پیچھے اندر داخل ہوا, اس کے پیچھے بخشو اور اس کے بعد اس کے دونوں مسلح ساتھی اندر داخل ہو گئے. سامنے برآمدے میں ایک لمبے قد و بھاری جسم کا آدمی کھڑا تھا. اس کے سر پر سیاہ رنگ کے سپرنگ نما بالوں کا گچھا تھا. یہ نورا تھا جس کا گروپ دارالحکومت میں خاصا مشہور تھا. نورا اور اس کے ساتھی ہر قسم کے جرائم و بدماش میں معاشی میں ملوث رہتے تھے, اور نورے کا نام دارالحکومت کے بدماشی طبقوں میں خاصا نمایاں تھا. آؤ استاد کلو خوش آمدید, آج کیسے نورے کے ڈیرے پر آنا ہے ہوا ہے. اس آدمی نے برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر اور آگے بڑھ کر استاد کلو کا استقبال کرتے ہوئے کہا, میں سردار ہاشو سے ملنے آیا ہوں, وہ یہاں موجود ہے, استاد کلو نے جواب دیتے ہوئے کہا. ہاں آؤ میرے ساتھ اور تمہارے آدمی یہیں رہیں گے, نورے نے کہا. بخشو تم اور تمہارے ساتھی یہاں رک جاؤ, استاد کلو نے مڑ کر بخشو سے مخاطب ہو کر کہا, اور ساتھی اس نے مخصوص انداز میں آنکھ دبا دی. ٹھیک ہے استاد, بخشو نے جواب دیا اور استاد کلو مڑ کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر برآمدے میں چلا گیا. نورا اس کے آگے آگے تھا. پھر وہ دونوں یکے بعد دیگرے ایک بڑے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے, وہاں سردار ہاشو بیٹھا ہوا تھا. وہ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. آؤ استاد کلو, آج بڑے عرصے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے, سردار ہاشو نے کہا. میں خصوصی طور پر تم سے ملنے آیا ہوں, مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم یہاں نورے کے پاس ہو تو میں یہاں چلا آیا, استاد کلو نے خوش لہجے میں کہا, اور پھر وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا. اس کے ساتھ ہی نورا اور سردار ہاشو بھی بیٹھ گئے. اچھا کیوں, کوئی خاص بات, سردار ہاشو نے منہ بناتے ہوئے پوچھا. مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم میرے قتل کے لیے نورے اور اس کے گروپ کے تعینات گروپ کو تعینات کر رہے ہو, میں اس کی وجہ پوچھنا چاہتا ہوں, استاد کلو نے کہا. تو نورا اور سردار ہاشو دونوں بے اختیار اچھل پڑے. ان دونوں نے حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا. ہاں تمہیں درست اطلاع ملی ہے, تم میرے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہو. تمہارے آدمی بخشو نے میرے دو انتہائی قابل اعتماد ساتھیوں روشو اور فضلو کو ہلاک کرایا ہے. میں نے بڑے استاد سے بات کی تھی, اس وقت تو بڑے استاد نے کہا تھا کہ تمہیں کسی دوسرے شعبے میں بھیج دیا جائے گا. اب فقیروں کے دونوں گروپ میرے تحت کر دیے جائیں گے, لیکن پھر بڑے استاد نے ارادہ بدل دیا. وہ شاید تم سے ڈرتا ہے, لیکن میں نہیں ڈرتا, اس لیے میں نورے کے پاس آیا تھا, اور نورے نے تمہارے ساتھیوں کے قتل کی حامی بھر لی ہے. صاف اور کھری بات یہی ہے, میں نہیں چاہتا کہ جھوٹ بولوں, سردار ہاشو نے کہا. ٹھیک ہے تم اپنی حسرت پوری کر لو, میں یہاں خود آ گیا, استاد کلو نے تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا. नहीं उस्ताद कल्लू, तुम खुद चलकर हमारे पास आए हो, इसलिए यहाँ तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये दुरुस्त है कि मैंने हामी भर ली है, इसलिए अब तुम्हारी और मेरी खुली जंग होगी। तुम चाहो जो चाहो कर लो, नूरा बहरहाल तुम्हें हलाक कर ही देगा। नूरे ने कहा तो उस्ताद कल्लू बेख्तियार हंस पड़ा। तुम दोनों को मालूम ही नहीं है कि उस्ताद कल्लू कौन है और क्या कर सकता है। मेरे नाई बख्तू ने मुझे जब ये सब कुछ बताया तो मुझे यकीन ना आया था, लेकिन अब चूंकि बात खुल गई है इसलिए अब हमारे और तुम्हारे दरमियान खुली जंग होगी, और तुम देखना अब तुम्हारे ग्रुप के तमाम फकीर कैसे मेरे ग्रुप में शामिल नहीं होते। और नूरे तुम भी सुन लो कि अब तुम्हारे और तुम्हारे ग्रुप की मौत मेरे ही हाथों होगी, उस्ताद कल्लू ने तेज लहजे में कहा और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। अगर तुम खुद चलकर मेरे पास ना आए होते उस्ताद कल्लू, तो अब तक तुम्हारी लाश किसी वीराने में पड़ी नजर आ रही होती। बहरहाल अब तुम जा सकते हो, नूरे ने इंतहाई गुस्से लहजे में कहा। इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। उस्ताद कल्लू तेजी से मुड़ा और फिर कमरे से बाहर आकर वो तेज तेज कदम उठाता बरामदे में आ गया। वहाँ बख्शू और उसके दोनों आदमी खड़े थे। उस्ताद कल्लू ने देखा कि वहाँ नूरे की भी चार मुसल्ला अफराद साइट पर मौजूद थे। आओ बख्शू, तुम्हारी बात दुरुस्त साबित हुई है, अब हमारी सरदार हाशू और नूरे और इसके ग्रुप के दरमियान खुली जंग होगी, उस्ताद कल्लू ने बरामदे की सीढ़ियां उतरते हुए तेज लहजे में कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बख्शू और उसके साथी दोनों भी इसके पीछे थे। फिर लोहे का भारी दरवाजा खोलकर वो बाहर आ गए तो बख्शू ने मुड़कर दरवाजे का बाहर से कुंडा लगा दिया। तुम कार में जाओ उस्ताद, मैं इन दोनों के साथ अभी पहुंच जाऊंगा, बख्शू ने कहा और इसके साथ ही उसने दोनों मुसल्ला अफराद को इशारा किया और वो तेजी से दौड़ता हुआ दाएं तरफ आगे बढ़ता चला गया। उस्ताद कल्लू ने कांधे उठाए और तेजी से बाएं तरफ आगे बढ़ गया, जिधर एक खुली जगह पर उनकी कार मौजूद थी। उसी लम्हे से एक अखब में दरवाजे को तोड़ने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो तेजी से आगे बढ़ता चला गया। लेकिन वो अभी कुछ फासले पर पहुंचा था कि अचानक जाए की आवाज साथ एक धमाका हुआ और उस्ताद कल्लू को यूं महसूस हुआ जैसे कोई गर्म सलाख उसकी कमर में घुसती चली गई है। वो छलकर मुंह के बल नीचे गिरा ही ताकि उसका जहन मुखलक तारीख पड़ गया, और फिर ये तारीख जब आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तब्दील हुई और उसकी आंखें खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक कमरे में बेड पर पड़ा था। इसके जिस्म पर सुर्ख रंग का कम्बल था और इसके बेड की साइड में स्टैंड के साथ एक खून की बोतल लटक रही थी, लेकिन ये बोतल खत्म हो चुकी थी और इसे स्टैंड के साथ ही बांध दिया गया था। वो फौरन ही समझ गया कि वो किसी अस्पताल में है। उसने सर घुमाया और दूसरे लम्हे वहाँ दरवाजे के करीब मौजूद अपने आदमियों को देखकर चौंक पड़ा। शकूरे, उसने आहिस्ता से कहा, ओ उस्ताद आपको होश आ गया, मुबारक हो। उस आदमी ने उठकर बेड के करीब आते हुए कहा, ये कौन सी जगह है और तुम यहाँ कैसे मौजूद हो? उस्ताद कल्लू ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये एक प्राइवेट अस्पताल है उस्ताद, तुम नूरे के अड्डे से बाहर निकले तो तुम्हारी पुष्प पर गोली मारी गई और तुम सड़क पर गिर गए, फिर लोगों ने उठाकर तुम्हें जनरल अस्पताल पहुंचाया। उधर बख्शू और हमारे दोनों साथियों ने नूरे के अड्डे में अपनी तरफ से घुसकर फायर खोल दिया था और फिर वहां होलनाक लड़ाई हुई जिसमें नूरा और उसके आदमी बख्शू और हमारा एक आदमी हलाक हो गया, जबकि हमारा दूसरा आदमी जिंदा बचकर बाहर आ जाने में कामयाब हो गया। उसने उस्ताद रहमत को फोन करके बताया तो उस्ताद रहमत आदमी लेकर वहां पहुंचा और वहां से मालूम हुआ कि तुम्हें भी गोली मारी गई है और तुम अस्पताल में हो, तो उस्ताद रहमत ने तुम्हें यहाँ से निकाला और इस प्राइवेट अस्पताल में पहुँचा दिया। तुम्हारा ऑपरेशन हुआ और तुम बच गए, अब तुम्हें होश आ गया है, अब सब ठीक है, शकूरे ने तफसील बताते हुए कहा। सरदार हाशू का क्या हुआ? उस्ताद कल्लू ने पूछा। वो बचकर निकल जाने में कामयाब हो गया, इसलिए तो तुम्हें उस्ताद रहमत ने जनरल अस्पताल से मंगवा लिया है, शकूरे ने जवाब देते हुए कहा। उस्ताद रहमत को पैगाम भेज दो कि अब सरदार हाशू को हर सूरत में हलाक किया जाए। उस्ताद कल्लू ने कहा, ठीक है उस्ताद, शकूरे ने जवाब दिया तो उस्ताद कल्लू ने आंखें बंद कर ली। रानी बाजार खासा गुंजान आबाद और कदीम बाजार था, इसलिए वहां कार तो किसी सूरत ना जा सकती थी। नौमानी ने कार रानी बाजार से काफी दूर फासले पर रोक दी और फिर वो तीनों कार से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ते चले गए। इस बार लगता है कि फोर स्टार्स पर गर्दिश हावी है, चलते हुए अचानक सुहान ने कहा तो नौमानी और सिद्दीकी चौंक पड़े। गर्दिश हावी है क्या मतलब? सिद्दीकी ने चौंक कर कहा। एक स्टार खावर अस्पताल में पड़ा हुआ है, अगर नौमानी गैर मामूली हिम्मत ना करता तो इसका बच जाना खासा मुश्किल हो जाता, हम दोनों भी जख्मी हैं, और अगर नौमानी वक्त पर ना पहुंचता तो अब तक हम दोनों भी बच चुके होते। चौहान ने कहा, खावर पर अल्लाह ताला की रहमत हुई है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। जहाँ तक इस मशीन की बात है तो असल में ये मशीन गैर तरबियत याफ्ता बदमाशों और गुंडों के गुर्द घूम रहा है, इसलिए اس غیر تربیت یافتہ افراد کو ساتھ مقابلہ آزمائی کرنے میں چکرا گئے ہیں. چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا, بدمعاش غنڈوں اور غیر تربیت یافتہ افراد سے فور اسٹارز پہلے بھی مقابلہ کرتے رہے ہیں, لیکن وہاں ٹارگٹ واضح ہوتا تھا, لیکن اس مشن میں ٹارگٹ واضح نہیں ہے. ربو کے پاس جانے سے پہلے تو ہم مکمل اندھیرے میں تھے, اب کم از کم بڑے استاد تک کلیو تو سامنے ہیں. اب معاملات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, صدیقی نے کہا. میرا خیال ہے صدیقی کے اس سارے مافیا کا سربراہ بھی بڑا استاد ہے, چوہان نے کہا. لگتا تو یہی ہے, بہرحال دیکھو. صدیقی نے کہا, ہمیں چیف کو رپورٹ دینی چاہیے. نعمانی نے کہا, کیا رپورٹ دیں, ابھی تو کوئی قابل ذکر کام ہی نہیں ہوا ہے. صدیقی نے کہا, اور اس کے دونوں ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے. تھوڑی دیر بعد رانی بازار میں پہنچ گئی. یہ انتہائی تنگ و گنجان بازار تھا. یہاں عورتوں کے استعمال کی چیزوں کی دکانیں زیادہ تھیں, اس لیے یہاں مردوں سے زیادہ عورتوں کی کثرت تھی, لیکن یہ تمام عورتیں متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی. آریہ بلڈنگ کہاں ہے؟ اچانک صدیقی نے رک کر ایک دکاندار سے پوچھا. تھوڑا آگے جا کر بائیں ہاتھ پر مڑ جائیں, وہاں آریہ بلڈنگ ہے, اس پر لکھا ہوا ہے, اس دکاندار نے جواب دیا. تو صدیقی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ آگے بڑھ گئے. تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد وہ جیسے ہی بائیں مڑے, سامنے ایک دو منزلہ قدیم عمارت تھی, جس پر پتھر کا ایک بڑا سا قطب موجود تھا, جس پر موٹے موٹے حرفوں میں آریہ بلڈنگ لکھا ہوا تھا. اس کے نیچے ایک ہوٹل کھلا ہوا تھا جہاں کھانا اور چائے ملتی تھی. ہوٹل میں کافی رش تھا. ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. صدیقی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا. ہمیں بڑے استاد سے ملنا ہے, ہم شام نگر سے آئے ہیں, صدیقی نے کہا. تو بزرگ نے بے اختیار چونک پڑے. بڑے استاد کون؟ بڑے استاد, بزرگ نے چونک کر پوچھا. ان کا نام مارگو ہے, صدیقی نے جواب دیا. مارگو, ہاں, یہاں تو اس شام کا کوئی آدمی نہیں ہے, بزرگ نے جواب دیا. کیا میں ایک فون کر سکتا ہوں؟ صدیقی نے اچانک کہا. او ہاں ضرور, بزرگ نے کاؤنٹر پر پڑا ہوا فون آگے بڑھاتے ہوئے کہا. تو صدیقی نے فون پر موجودہ نمبر کی شیٹ دیکھی. وہ یہ نمبر نہیں تھا جو انکوائری آپریٹر نے بتایا تھا. صدیقی نے ریسیور اٹھایا اور وہ نمبر پریس کر دیے جو ربو نے اور پھر انکوائری آپریٹر نے بتایا تھا. دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی. کون ہے؟ وہی آواز سنائی دی جو اس سے پہلے صدیقی اڈے میں سن چکا تھا. کاشو بول رہا ہوں, یہاں بڑا استاد ہے, صدیقی نے اسی لمحے کہا جیسے لہجے میں اس نے اڈے میں کاشو بن کر بات کی تھی. تم زندہ ہو, کہاں سے بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا. میں زخمی ہوں بڑے استاد, میں آریہ بلڈنگ کے ہوٹل کے فون سے کال کر رہا ہوں, میں آپ کو خاص بات سے بتانا چاہتا ہوں. صدیقی نے کہا. آریہ بلڈنگ, تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کس نے بتایا ہے تمہیں یہاں کا پتہ؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا. حامد, بڑے استاد, صدیقی نے کہا. اچھا تم اکیلے ہو؟ بڑے استاد نے پوچھا. جی ہاں, صدیقی نے جواب دیا. تم وہی ہوٹل کے کاؤنٹر پہ رکو, میرا آدمی آ کر تمہیں ساتھ لے آئے گا, دوسری طرف سے کہا گیا, اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. صدیقی نے ریسیور رکھ دیا. تم دونوں باہر بیٹھو, پھر میری نگرانی کرتے ہوئے اندر آ جانا, صدیقی نے ریسیور رکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا. تو وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئے. فون کے کتنے پیسے ہیں بزرگ؟ گواہ, صدیقی نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا. نہیں, کوئی ضرورت نہیں, بزرگ نے کہا. تو صدیقی نے شکریہ ادا کر کے جیب سے ہاتھ باہر نکال لیا. تھوڑی دیر بعد ایک لمبا قد اور قدرے ورزشی جسم کا نوجوان باہر سے ہوٹل میں آیا. وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف آیا. کاشو کون ہے؟ اس آدمی نے کہا. میں ہوں, صدیقی نے کہا. آؤ میرے ساتھ, اس آدمی نے کہا. تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ صدیقی نے پوچھا. بڑے استاد نے. آؤ, اس آدمی نے کہا اور واپس مڑ گیا. صدیقی بھی اس کے پیچھے چل پڑا. ہوٹل سے باہر آ کر وہ آگے بڑھ گیا. صدیقی اس کے پیچھے تھا. بلڈنگ ختم ہونے پر ایک چھوٹی سی گلی تھی جس کا اختتام عقبی گلی میں ہو رہا تھا. وہ اس گلی میں سے گزر کر بلڈنگ کے عقب میں پہنچ گئے. یہاں دیوار کے نیچے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو بند تھا. اس آدمی نے آگے بڑھ کر دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا. اس آدمی نے مڑ کر پیچھے کھڑے صدیقی سے کہا. ہاں چلو, صدیقی نے کہا. تو آدمی اندر داخل ہونے پر اس نے مخصوص انداز میں سر جھٹکا اور آگے بڑھ کر وہ آدمی دروازہ بند کیے بغیر آگے بڑھ چلا جا رہا تھا. صدیقی اس کے پیچھے تھا اور پھر وہ دونوں ایک کمرے میں داخل ہوئے. اس میں ایک میز اور اس کے گرد کرسیاں موجود تھیں. پارٹ 8 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. کتاب دیگر مافیا کا بقیہ حصہ پارٹ 9 میں سماعت فرمائیں.